حضرات گرامی، خالق کائنات نے آسمانوں سے ایک رسی زمین کے اوپر پھینکی ہے، اس کا ایک کنارہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ وہ زمین کے اوپر ہے۔ اس نے ایک اعلان کیا کہ کوئی شخص اگر اللہ سے تعلق، اللہ ذوالجلال کا قرب چاہتا ہو تو وہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، دوسرے سرے سے دوسرے کنارے کو اچھی طرح پکڑ لے، وہ اللہ کی طرف چڑھ جائے گا، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ پیدا ہوگا۔ کوئی شخص اگر ذلت کے کنویں میں اور پستی کے گڑھے میں گرنے والا ہے، جہنم کے گڑھے میں، آگ کے گڑھے میں وہ اپنے آپ کو جلانے والا ہے، اس کی ہلاکت اور بربادی یقینی ہے، اس کے لیے بھی اعلان کر دیا کہ تم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر اوپر چڑھ جاؤ، اللہ سے رابطہ بھی قائم ہو جائے گا، اللہ کا قرب مل جائے گا، اور جس ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں تم گرے ہوئے ہو، جس آگ میں تم جلنے والے ہو، اس سے بھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ تم اوپر چڑھ جاؤ گے، سر بلند ہو جاؤ گے، تمہارا مرتبہ اور مقام بھی اونچا ہو جائے گا، ذلت اور رسوائی کے اندھیرے بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ ذوالجلال کا ایک اعلان ہے جو پہلے بھی ہوا، آج بھی قائم ہے، اور قیامت تک یہ اعلان قائم رہے گا۔ اب وہ لوگ، خوش قسمت لوگ جنہوں نے اللہ ذوالجلال کی طرف سے گرائی ہوئی اس رسی کا کنارہ مضبوطی سے تھام لیا، اس کے ساتھ جڑ گئے، اس کے ساتھ چمٹ گئے، وہ دنیا میں بھی رفعت اور بلندی کے مقام پہ پہنچے، ان کو اللہ نے عزت بھی دی، غلبہ بھی دیا، عصمت بھی دی، قیادت اور سیادت بھی دی، اس دنیا کا ان کو حکمران بھی بنایا، خلیفہ بھی بنایا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ وہ آگ اور جہنم سے اس طرح آزاد ہوئے کہ اللہ ذوالجلال نے دنیا کے اندر ہی ان کے ہاتھوں میں جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ یہ اللہ ذوالجلال کا ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، اللہ کی ایک سنت ہے جو اپنی مخلوق کے اندر جاری اور ساری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان کیا، فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، کہ اللہ ذوالجلال اس اپنی کتاب کی وجہ سے، وہ رسی جو اللہ نے آسمانوں سے نیچے پھینکی ہے، نیچے ڈال دی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا زمین کے اوپر ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن هو حبل اللہ الممدود من السماء، کہ قرآن یہ اللہ کی رسی ہے، الممدود من السماء، جس کو آسمان سے نیچے ڈالا گیا ہے، آسمان سے اس کو نیچے پھیلایا گیا ہے، آپ نے اعلان کر دیا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اب اس کتاب کی وجہ سے، اس رسی کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے اللہ عزوجلال بہت سے لوگوں کو اونچا کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. اونچا کن کو کرتے ہیں؟ جو اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں، ذلت اور جہنم کے گڑھے سے اپنے آپ کو اوپر کر لیں. وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسروں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں. وہ کون ہے جو اس رسی کو چھوڑ دیں؟ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں ذلت میں، گمراہی میں، پستی میں، گڑھوں کے اندر. اللہ عز و جلال ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں. بھائیو، یہ ایک قاعدہ ہے اور یہ ایک اصول ہے. آپ دنیا میں بسنے والے لوگوں کو دیکھ لیں، آپ تاریخ اسلام کو پڑھ لیں، واقعتاً جن لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا، اس پر ایمان لائے، اس کو اللہ کی کتاب مانا، اللہ کی شریعت تسلیم کیا اور پھر اس کو پڑھا سمجھا، اس کے پیچھے چل پڑے، قرآن مجید کو اپنا رہنما اور قائد بنا لیا، اس سے پوچھ پوچھ کر اپنی زندگی کو بناتے رہے اور پیچھے پیچھے چلتے رہے، قرآن مجید کو جب آگے لگا لیں تو یہ پیچھے لگنے والوں کو ضائع نہیں کرتا. بھائی، لیڈر اور امام اچھا ہو تو وہ قوم کی اچھی رہنمائی کرتا ہے، اور جب لیڈر ہی گمراہ ہو، ظالم اور سفاک ہو، اللہ کا باغی ہو، اور صرف اس کو اپنی کرسی اور اقتدار کا لالچ ہو، تو وہ عوام کا خون چوستا ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگوں کا کیا حال بنے گا، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں. میرے بھائیو، جب ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اپنا قائد بنا لیں، اپنا امام بنا لیں، اپنا پیشوا بنا لیں، تو کیا یہ اپنے پیچھے لگنے والوں کو گمراہی کے راستے پہ لگائے گا؟ یہ ذلت کے راستے پہ لگائے گا؟ نعوذ باللہ. کیا یہ ان کو اقوام میں پیچھے چھوڑ دے گا؟ نہیں، یہ ترقی کے راستے پہ لگا دے گا، ان کو بلند کرے گا، ان کو اونچا کر دے گا اور ان کو پوری قوموں کے آگے کرے گا، نور، روشنی اور ہدایت کے راستے پہ چلا دے گا. کوئی اس کو امام تو بنائے، کوئی اس کو آگے آگے رکھ کر اپنا پیشوا بنا کر اس کے پیچھے تو چلے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھی، جنہوں نے واقعتاً اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھاما، اس کو سمجھا، کیا وہ اپنے دور کی دوسری اقوام سے پیچھے رہے ہیں؟ بہت سے جاہل، غافل، کلمہ پڑھنے والے حضرات بھی اس طرح کی باتیں لکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن و مجید اور اسلام، اس کی پابندیاں یہ ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں. جب تک قرآن کے ساتھ جڑے رہیں اور اسلام کی پابندیوں کو اختیار کرتے رہے، ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور مثال دیتے ہیں یورپ کی، کہ انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑا، سیاست کو مذہب سے الگ کیا، انہوں نے ترقی کر لی. ہم اگر سیاست اور حکومت کے ساتھ یہ مذہب کو جوڑے رکھیں گے، قرآن اور اسلام کو ساتھ ساتھ رکھیں گے، تو ہم بھی ترقی نہیں کر سکتے. میرے بھائیو، یہ دراصل غفلت بھی ہے، جہالت بھی ہے، الہاد بھی ہے، کفر بھی ہے، اور قرآن مجید اور تاریخ اسلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے قرآن مجید کو زندگی کے کسی شعبے میں چھوڑا ہی نہیں تھا، اس کو پیچھے نہیں رکھا تھا، بلکہ ہر وقت اپنی سیاست میں، اپنی حکومت میں، اپنی تجارت میں، اپنی معاشرت میں اور اپنی معیشت میں قرآن مجید کو ساتھ ہی نہیں رکھا بلکہ اس کو آگے آگے رکھا۔ کیا انہوں نے ترقی کی کہ نہیں کی؟ کیسر اور کسرا کے ظلم اور بربریت کے واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کی ظالم حکومتوں کو ختم کر کے، ملیا میٹ کر کے پوری دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، امن اور سلامتی کا گہوارہ بنایا۔ کیسر اور کسرا کے بادشاہ تو ظالم تھے، بڑے شفاق تھے، اپنے دشمن اور مخالفوں کی کھوپریوں میں شراب پیتے تھے اور کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، رعایا کو غلام بنا کر رکھتے تھے۔ اس لیے جب اسلام کا عدل، اسلام کا نور ان علاقوں میں پھیلا تو ان لوگوں نے سکون کا سانس لیے، جوک تر جوک اسلام کے اندر آئے اور اسلام کا عدل اور انصاف دیکھ کر وہ اسلام کے اندر بغیر تلوار کے، بغیر شمشیر اور قوت کے اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے۔ بھائیو، اس قرآن مجید کے ساتھ اگر جڑ جائیں، اس کو مضبوطی سے تھام لیں تو انسان پیچھے نہیں رہتا بلکہ یہ قرآن اس کو پوری دنیا کی اقوام میں بلند کر دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے۔ جس کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ عزوجلال سب سے اونچے ہیں، وہ دنیا میں سب سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اسلام بھی آسمان سے آیا، قرآن بھی آسمان سے آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث بھی آسمان سے اتری۔ جو شخص بھی ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ عزوجلال اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ واقعات تو آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، آئیے ذرا ہم غور کریں کہ ہم نے قرآن مجید کو کس حیثیت سے مانا، ہمارا ایمان یہ کس اعتبار سے ہے، اور ہم نے اللہ کی اس رسی کو، اللہ کی اس کتاب، اللہ کی اس یہ اس شریعت کو کیا حیثیت دی ہے۔ میں یہاں اس معاشرے میں اور اس دور میں بسنے والے مسلمان ان کی قسمیں بنا کر آپ حضرات کو بتاتا ہوں، بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ہماری قرآن کے ساتھ کیا وفا اور صداقت ہے، ہم نے قرآن مجید کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنا امام اور قائد بنا کر رکھا ہے۔ بھائیو، قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، کہ دنیا کے اندر جتنے نظام ہیں، جتنے قوانین ہیں اور جتنے نظام حکومت چل رہے ہیں، سب سے بہترین، سب سے عدل اور انصاف والا، سب سے بڑا حکیم اگر کوئی سیدھا طریقہ ہے، سب سے مضبوط طریقہ ہے تو اس کی قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، دنیا کے اور نظام اور کتابیں، وہ آئین اور قانون کے اصول اور ضابطے تو بتاتے ہوں گے، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ عدل اور انصاف والا، سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ سیدھا، سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق کے لیے باعث رحمت اور شفقت، وہ نظام ہے جس کی قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو مانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کسی مسلمان سے پوچھیں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہاں یہ قرآن اللہ کی کتاب آسمانی وحی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، یہ نور ہے، ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے روشنی ہے، دلیل اور حجت ہے، برہان ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں اس کو۔ اب یہ جو ماننے والے ہیں نا، ماننے والے میرے بھائیوں، کچھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مانا تو ہے، اس کو اللہ کی بابرکت کتاب تو سمجھا ہے، لیکن صرف ایک محدود اور مخصوص دائرے میں۔ وہ کیسے کہ اگر ایک ایک اس قرآن کا حرف پڑھیں تو دس دس نیکیاں ملتی ہیں، تو چلو مسلمانوں میں شوق آ جاتا ہے جی یہ قرآن پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ واقعتاً اس کتاب کا ایک ایک حرف مبارک ہے، اور ایک ایک حرف پڑھنے سے دس دس نیکی اللہ عزوجل جلال لکھتے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ یہ کام بھی کر لیا۔ دوسرا، ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب بابرکت ہے، اس لیے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اس کتاب کو پڑھ کر دم بھی کر لیے، تعویذ بھی لکھوا لیے، اس کتاب سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کر لی۔ دوسرا کام کہ گھر میں برکت نہیں ہے، ہم نے سمجھا کہ یہ اللہ کی مبارک کتاب ہے، کسی نے بتا دیا کہ آپ اس کی گھر میں تلاوت کریں، سورۃ یاسین پڑھیں، فلاں سورت پڑھیں، تو گھر میں برکت ہو جائے گی۔ چلو گھر کی برکت لینے کے لیے بھی قرآن مجید پڑھ لی، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے۔ کسی نے بتا دیا کہ دکان پہ گاہک نہیں آتا، آپ ایسا کریں کہ یہاں بھی آپ قرآن پڑھائیں، وہاں بھی قرآن مجید کو پڑھا لیا۔ کسی نے بتایا کہ بیمار ہے، اس کی جان اٹکی ہوئی ہے، جان نہیں نکل رہی، آپ بلائیں کسی کو، قرآن پڑھائیں تاکہ آسانی کے ساتھ اس کی جان نکل جائے، ٹھیک، قرآن مجید پڑھا لیا۔ اور اس قرآن کا کیا مصرف کہ قسم اٹھانے کے لیے اس قرآن مجید کو رکھا، بھئی سر پہ رکھو، باوضو ہو کر اس کی قسم اٹھاؤ۔ اب قرآن کو قسمیں اٹھانے کے لیے ایک اس کا یہ استعمال ہے، اور بھائیو آخری استعمال قرآن مجید کا کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو ہم دوسروں سے کافی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں قرآن مجید لے کر اس کو بخشتے ہیں، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ جو بھائی فوت ہو گیا تھا بزرگ، یہ بخشا گیا ہے۔ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی، کلمہ پڑھنے والے حضرات کی اکثریت کا جو قرآن مجید کے ساتھ سلوک ہے وہ یہ ہے، یعنی ان باتوں میں، ان چیزوں میں قرآن سے فائدہ اٹھایا ہے جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے، بیماری کو دور کرنے کے ساتھ ہے، یہ فائدے ہم نے قرآن سے یہ نقل کر لیے اور قرآن مجید کو اس لیے رکھا ہے۔ میرے بھائیو آئیے ذرا غور کریں، سوچیں کہ کیا جو شخص قرآن مجید کو صرف ان ذاتی فوائد کے لیے استعمال کرتا ہے، کیا اس نے قرآن مجید اللہ کی کتاب کا حق ادا کر دیا ہے؟ جب عقیدے کا معاملہ ہے کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس وقت ہم قرآن سے نہیں پوچھتے. جب کاروبار کا معاملہ ہے کہ تجارت کیسی ہونی چاہیے، اس وقت ہم گھر میں پڑے ہوئے قرآن کو نہیں پوچھتے. جب کسی سے ہمارا لین دین کا، مال اور وراثت کا جھگڑا ہو جائے، اس وقت ہم قرآن سے نہیں پوچھتے کہ قرآن سے فیصلہ کروا لو یہ کیا کہتا ہے. اگر کافروں سے تعلقات کے مسائل آ جائیں، اس وقت ہم قرآن سے نہیں پوچھتے کہ اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں. ہمارا واسطہ یہودیوں سے پڑا، عیسائیوں سے پڑا، ہندوؤں سے پڑا، کہ قرآن سے پوچھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، دوستی لگائیں کہ نہ لگائیں. اگر سیاست اور حکومت کا معاملہ ہو تو ہم قرآن سے نہیں پوچھتے. میرے بھائیو، اگر نظام اور حدود کا معاملہ ہو، کسی نے چوری کر لی ہے، تو ہم قرآن سے نہیں پوچھتے کیا کریں اب. کسی نے اگر کسی کو قتل کر دیا ہے، دہشت گردی پھیلا دی اور معصوم جانوں کو قتل کر دیا ہے، ہم قرآن سے نہیں پوچھتے کہ آپ کیا کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے. کوئی اگر بدکاری کر رہا ہے، اس کے اوپر جو فیصلہ اور حکم لگایا جاتا ہے، وہ ہم قرآن سے نہیں پوچھتے. ہم نے قرآن سے کیا پوچھا کہ جی گھر میں برکت نہیں ہے، دکان میں برکت نہیں ہے، اور بیماری نہیں جا رہی، اس کے لیے آپ کوئی صورت بتا دیں. صرف ان جگہوں پہ ہم نے قرآن کو استعمال کیا جن کا تعلق ہماری ذاتی ضروریات کے ساتھ تھا، اور مالی فوائد اور ذاتی فوائد کے ساتھ جن کا تعلق تھا، اور اس حیثیت سے ہم نے قرآن مجید کی طرف رجوع نہیں کیا، اس کے ساتھ نہیں جڑے کہ یہ ایک دنیا کے اندر پوری قوم کا نظام حکومت ہے، اور یہ مکمل ایک نظام ہے قرآن مجید، اور بے مثال اور انقلابی نظام ہے، اس حیثیت سے ہم نے قرآن مجید کو نہیں دیکھا. یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کی تعلیمات آئی ہی نہیں ہیں، ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب آیا ہی نہیں، وہ روشنی آئی ہی نہیں جس کا قرآن تقاضا کرتا ہے. میرے بھائیو، ہمارے کئی حضرات، بلکہ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی قسمیں بنائی، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کہ بہت سے لوگ وہ موسمی ہوتے ہیں، فصلی بٹیرے موسمی ہوتے ہیں. کیسے؟ کہ اگر تو حالات اچھے ہیں تو پھر تو نماز بھی پڑھ لی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی، کچھ اچھے کام بھی کر لیے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه، اور اگر ان پہ مصیبت آئی، ان پہ پریشانی آئی، بیماری آئی، تو پھر انقلب على وجهه، وہ اپنے دوسری طرف بدل گئے، نماز بھی چھوڑی، قرآن بھی چھوڑا، قرآن کی تلاوت بھی چھوڑی. خاسرت دنیا والآخرہ. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، یہ شخص اگر اچھے حالات ہوں تو نمازی اور قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والا، برے حالات آ جائیں تو پھر نماز کو بھی چھوڑنے والا. کئی حضرات ہم نے دیکھے کہ آگے پیچھے پکے نمازی ہوتے ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں، بستر پہ پڑ جاتے ہیں، تو تو جا کر اگر ان سے پوچھیں کہ بھائی نماز کا کیا حال ہے، کہتے ہیں جی بس جب سے بیمار ہو گیا ہوں نماز نہیں پڑھی گی. وہ بھائی بیماری میں تو زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے تھیں. اگر اس کو تکلیف ہو گئی ہے، بیمار ہو گیا ہے، تو اس کو نماز کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تھا. نماز یہ بیماریوں کی شفا ہے، اس کو بیماری میں زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے تھا، یہ قرآن بیماریوں کی شفا ہے. اس کو تنگی میں، پریشانی میں نماز اور قرآن کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ نماز کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ عز و جلال پریشانیوں اور مصائب کو دور فرما دیتے ہیں. لیکن یہ شخص الٹا چلا، اچھے حالات ہیں تو اچھے کام کر لیے، اور برے حالات آ گئے، پریشانی کے حالات آ گئے، تو پھر نماز کو بھی چھوڑا، ذکر کو بھی چھوڑا، قرآن کو بھی چھوڑا. ان کے بارے میں تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی گھاٹے والے، آخرت میں بھی گھاٹے والے. اور دوسرا گروہ، یہ ذرا ان لوگوں کا بھی آپ اندازہ لگا لیں، وَإِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. قرآن مجید نے بڑا بہترین نقشہ کھینچا ہے، فرمایا کہ جب ہم لوگوں پر آسانی کر دیتے ہیں، انعام کر دیتے ہیں، آرز و نا بجانبی، تو یہ منہ پھیر لیتا ہے. دولت آ گئی، حالات اچھے ہو گئے، کام خوب چلا، تو نہ نماز یاد ہے، نہ خالق یاد ہے جس نے یہ کاروبار چلایا تھا، نہ وہ یاد رہا، نہ نمازیں یاد رہیں، نہ اللہ یاد رہا، نہ قرآن یاد رہا. آرز و نا بجانبی، اللہ فرماتے ہیں اعراض کر لیا اور اپنا پہلو وہ بدل کر دور سے نکل گیا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب تکلیف آئی تو پھر لمبی لمبی دعائیں شروع کر دیں. جب تکلیف میں پھنسا تو پھر فضو دعا ناریس. آپ اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ یہ فصلی بٹیروں کی طرح ایک موسمی مسلمان ہے نا، کہ جب بیمار ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہوا، جا کر پوچھا تو اس کو کسی نے بتایا جی فلان لفظ کی تسبیح پھیرو، اب لمبی لمبی تسبیحیں شروع ہو گئیں، لمبے لمبے ذکر شروع ہو گئے، اور سورت یاسین کی تلاوت شروع ہو گئی. یہ قرآن و مجید کے ساتھ بھی وہ جڑا، فضو دعا ناریس. کئی حضرات ایسے بھی ہیں کہ ایسے موقعوں پہ ان کو کہہ دینا کہ آپ تہجد کر دیں، آپ کی فیکٹری بھی خوب چلے گی، دکان بھی خوب چلے گی، اور بیماری ہے تو صحت بھی ہو جائے گی، وہ تہجد بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. زو دعائیں ناریس، لمبی لمبی دعائیں، لمبے لمبے وظیفے. یہ کون لوگ ہیں کہ اگر آسانی آئے تو اللہ سے غافل، اور تنگی آئے، بیماری آئے، ان کو تکلیف آئے، تو میرے بھائیوں پھر لمبی لمبی دعائیں، اور جب مقصد پورا ہو جائے، جب مقصد پورا ہو جائے، صحت مل جائے، کام چل پڑے، دولت آ جائے، تو یہ فصلی بٹیرے، فصلی مسلمان، یہ پھر اڑ جاتے ہیں، یہ پھر بھاگے مسجد سے، پھر غائب. لمبی لمبی تسبیحیں پھیرنے والوں کو ہم نے دیکھا، پوچھا کہ بھیا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یا مغنی یا مغنی، یا شافی یا شافی. جب کچھ وقت گزرا تو کہا بھئی آپ نظر نہیں آتے، مسجدوں میں نظر نہیں آتے. کہتے ہیں جی بس مصروف بڑا ہو گیا ہوں، بڑا بزی ہو گیا ہوں، کام بڑے ہیں، دفتر سے ٹائم نہیں ملتا، کاروبار سے جان ہی نہیں چھوٹتی. اب اس کو صحت مل گئی، کاروبار مل گیا، تو یہ اڑ گیا، یہ بھاگا. میرے بھائیو، یہ ہمارا تعلق ہے قرآن و مجید کے ساتھ کہ اگر ذاتی مفاد اور ذاتی دنیا کا لالچ ہو تو ہم کہتے ہیں قرآن یہ شفا ہے، اس میں برکت ہے اور اس میں ہدایت اور نور ہے، اور جب قرآن و مجید سے پوچھ پوچھ کر چلنے کا مرحلہ آ جائے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، اللہ تعالی کے بارے میں تمہاری کیا سوچ ہے، ایمان اور توحید کا کیا تقاضا ہے، یہ ہم قرآن سے نہیں پوچھتے کہ ہمیں بتائیے کہ صرف اللہ کو خالق اور رازق ماننے والا مسلمان اور موحد ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، اگر ہم قرآن سے پوچھیں نا، قرآن سے ہم اپنا عقیدہ پوچھیں، زندہ اور مردہ، زندگی اور موت دینے والا مانتا ہو تو یہ ایمان لانے سے وہ شخص مومن نہیں بن سکتا، صرف اس عقیدے سے وہ شخص مومن نہیں بن سکتا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قرآن کہتا ہے کہ مکہ کے مشرک اللہ کو خالق بھی سمجھتے تھے، مالک بھی سمجھتے تھے، رزق دینے والا بھی سمجھتے تھے، بارش برسانے والا بھی سمجھتے تھے. مکہ کے مشرک اللہ حضر جلال کو زندگی دینے والا اور موت دینے والا بھی جانتے تھے، لیکن پھر بھی مشرک ہیں، پھر بھی کافر ہیں، یہ ہم قرآن سے نہیں پوچھتے. کیا وجہ تھی؟ قرآن نے اس کی وضاحت کی، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ مشرکین مکہ کو اس لیے مشرک قرار دیا کہ وہ اللہ ذوالجلال کی عبادت میں دوسروں کو وسیلہ بناتے تھے، وہ بناتے تھے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، کہتے تھے کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، صرف کیا ہے، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے سامنے، ان کو واسطے اور وسیلے بناتے ہیں. قرآن مجید ان کو بھی مشرک اور ان کو کافر قرار دیتا ہے. عقیدے کے بارے میں ہم قرآن سے نہیں پوچھتے. میرے بھائیو، رات اور دن کے ٹائم ٹیبل کے بارے میں ہم قرآن سے نہیں پوچھتے. غور سے سنیں، جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، قرآن کو مان لیتا ہے، تو پھر اس کو 24 گھنٹے میں اپنا ٹائم ٹیبل بدلنا پڑتا ہے، اس کو ٹائم ٹیبل بدلنا پڑے گا، اور اس 24 گھنٹے کے اندر اس کو ٹائم کے اندر 5 نمازوں کا وقت رکھنا پڑے گا. اگر مسلمان ہے، قرآن کو مانتا ہے، تو پھر اس کو کیا ٹائم ٹیبل بدلنا پڑے گا؟ جب آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں یا کسی محکمے میں آپ ملازمت اختیار کر لیں، آپ ان کا فارم پر کر کے کہہ دیں کہ جی آج کے بعد میں آپ کے اصول اور ضوابط کا مکلف ہوں، میں آپ کا ملازم ہوں، جو آپ کے ٹائم ٹیبل ہیں اس کے مطابق میں پورا اتروں گا. وہ حاضری لگاتا ہے 8 بجے، آپ ماشاءاللہ جاتے ہیں 12 بجے. تو کیا فیکٹری، کیا کوئی کارخانے والا آپ کو قبول کر لے گا؟ ایک دن دیکھ لے گا، دوسرے دن دیکھ لے گا، خارج کر دے. آپ اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے اس محکمے میں کام کریں. بالکل یہی انداز قرآن و مجید کا ہے. آپ نے کلمہ پڑھا، اب قرآن کہتا ہے کہ 5 وقت کی حاضری مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ لگانی پڑے گی، 5 وقت کی حاضری. اگر نہیں لگاؤ گے، ایک دفعہ سستی کر لی، تو کہا جائے گا کہ دیکھیں اسلام کا کیا تقاضا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. جب عمدن اصرار کر رہا ہے کہ 5 وقت کی حاضری مسجد کے اندر اس کی نہیں لگائی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قرآن کہہ دے گا کہ آپ اسلام سے خارج ہیں، آپ کو آپ کی سزا کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر آپ بے نماز ہیں تو قرآن کے مطابق اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ یہ قرآن مجید ہمارے صبح اور شام اور رات کے ٹائم ٹیبل بدلتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کو مانتا ہو اور پھر وہ ہر روز صبح 8 بجے 10 بجے اٹھ رہا ہو اور کہے جی میری مرضی ہے۔ قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ آپ کو فجر کے وقت اٹھنا پڑے گا، اس وقت آپ کو نماز قائم کرنی پڑے گی جب فجر طلوع ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت آپ اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو فرشتے آ کر اس قرآن کو سنتے ہیں۔ فجر کی نماز کے اندر فرشتے آتے ہیں اور آ کر حاضری لگاتے ہیں، عصر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور آ کر حاضری لگاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا تقاضا اور قرآن کا حکم ہے۔ افسوس کہ ہم نے قرآن کو برکت کے لیے تو پڑھا ہے لیکن 24 گھنٹوں میں اپنا ٹائم ٹیبل بدلنے کے لیے ہم نے قرآن کو پوچھا ہی نہیں۔ میرے بھائیو، اسی طرح کیا ہم نے قرآن سے پوچھا کہ اگر کوئی چوری کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی بدکاری کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر کوئی قتل و غارت اور دہشت گردی پھیلاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا۔ ورنہ اگر اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر اور اس دنیا کے اندر اس قرآن مجید کے بتلائے ہوئے نظام اور قانون کو نافذ کر دیں تو امن اور سلامتی قائم ہو جائے۔ اس وقت حکومت پیٹ رہی ہے اور بول رہے ہیں کہ جی ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، لیکن ان بیوقوفوں کو اور احمقوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ اگر واقعتاً یہ قرآن کو اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت مانتے، ان کو چاہیے تھا کہ دہشت گردی ختم کرنے کا وہ طریقہ نافذ کرتے جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتلایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى وکتبنا علیہم ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا قانون جو ہم نے لکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارا قانون ہے وہ کیا ہے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ کوئی آزاد کسی آزاد کو قتل کرتا ہے تو اس کو بھی قصاص میں قتل کر دو، کوئی غلام کسی غلام کو قتل کرتا ہے تو اس کو بھی قتل کر دو، اور کوئی عورت کسی عورت کو قتل کرتی ہے تو اس کو بھی قتل کر دو، کوئی اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کر دو۔ آپ اللہ عزوجلال کا یہ قانون کسی معاشرے میں نافذ تو کر کے دیکھیں، اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ پر ایمان کے ساتھ اور نماز کی اقامت کے ساتھ اللہ کی حدود کو نافذ کریں، آپ دیکھیں کہ یہ معاشرہ کس طرح امن اور سلامتی کا گہوارہ بنتا ہے۔ میرے بھائیو، سب سے بڑا المیہ جو اس وقت ہمارے مسلمانوں کا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ وہ وفا نہیں کی وہ تقاضے پورے نہیں کیے جس کا مطالبہ ہم سے قرآن کر رہا ہے. سعودی عرب کے اندر یہ حدود اپنی کچھ شکل و صورت کے اندر نافذ ہیں، اپنی شکل و صورت میں نافذ ہیں. اور اسی طرح توحید، یہ بھی اس کی بھی شکل ہے. شرک کے وہ مظاہر جو دوسرے ممالک کے اندر ہیں وہ وہاں نظر نہیں آتے. بڑی بڑی کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود صرف توحید کی برکت اور کچھ حدود اللہ کے نفاذ کی برکت ہے کہ اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر، یورپ کو بھی آپ لے لیں، پوری دنیا کے اندر اگر جرائم کی شرع کی نسبت نکالی جائے تو سب سے کم جرائم سعودی عرب کے اندر نظر آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر ایک گھنٹے کے لیے، ایک رات کے لیے نیو یارک میں بجلی بند ہوتی ہے، بجلی بند ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ شہر چوری اور ڈاکے کا منظر پیش کر رہا ہے. بھائیوں کیا وجہ تھی؟ اصل میں ہمارے مسلمان اتنے بیچارے گر گئے ہیں، ان کی سوچ اتنی پست ہو گئی ہے کہ یہ یورپ کی ظاہری ترقی اور ٹیکنالوجی دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں جی وہ انہوں نے بہت ترقی کر لی اور ہم بہت پیچھے رہ گئے. او بھائیو، قرآن کو چھوڑ کر کوئی ترقی نہیں کر سکتا. ترقی یہ کی کہ یورپ کا مرد اور یورپ کی خاتون وہ کتے سے نکاح کر رہی ہو، یہ ترقی ہے؟ ایک عورت نے کتے سے نکاح کر لے، یہ ترقی ہے؟ مرد دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر رہا ہو، ماشاءاللہ یہ ترقی ہے. اور نیو یارک کے شہر میں چند گھنٹے بجلی بند ہو تو پورے کے پورے شہر میں ڈاکوؤں کا راج ہو جائے اور 10,000 عورتیں زنا سے حاملہ ہو جائیں، یہ ترقی ہے؟ پتہ نہیں ہمارے مسلمانوں کے ہاں یہ ترقی کس چیز کا نام ہے. آگے بڑھنا، عزت، عظمت، انسان کی کرامت اور ناموس، اخلاق، یہ بھی، یہ چیزیں بھی کسی نام پہ، کسی مقام پہ آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نہ غور سے پڑھا ہے اور نہ اس کو سمجھا ہے، نہ اس کے اوپر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک انقلابی کتاب تھی، ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب نہیں لا سکے. ورنہ یاد رکھیں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنے والا کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی نیچے نہیں رہ سکتا، گر کر نہیں رہ سکتا. اس چیز کی کافروں کو سمجھ آ گئی، وہ پڑھی لکھی قوم ہے، پڑھی لکھی قوم ہے. 11 ستمبر کے بعد جو واقعات ہوئے، ان لوگوں نے دیکھا کہ کون سی چیز ہے جو ان لوگوں کے اندر یہ قوت اور یہ تڑپ پیدا کرتی ہے کہ وہ پورے یورپ اور پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ہتھیار نہیں پھینکے. کیا اتحادی ممالک کے نام سے یہودیوں اور عیسائیوں نے تو اکٹھے ہونا ہی تھا، یہ نام نہاد اسلامی ممالک بھی ان کے ساتھ ملے، ان کو اڈے دیے، ان کی سپورٹ کی، اور جو جو ان حاکموں نے ان غلاموں اور ایجنٹوں سے مانگا وہ سارا کچھ دیا. یعنی پوری دنیا کفر اور اسلام کا نام لینے والے، یہ ملک اپنی ساری قوت اکٹھی کر کے ایک چھوٹے سے ملک کے اوپر حملہ آور ہو گئے. لیکن کیا وہ آگے سے گرے؟ کیا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنے اس اسلام اور قرآن سے بیزار ہیں؟ جب یہ کیفیت دیکھی عیسائیوں اور یہودیوں نے 11 ستمبر کے بعد، انہوں نے سوچا کہ یہ کون سی چیز ہے، کون سی قوت ہے جو ان کو اس مقام پہ لے آئی کہ پوری دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ میدان میں آئیں اور شہادت اور موت کو اپنے لیے سعادت اور شرف سمجھیں. یہ کس چیز نے ان کے اندر یہ روح پیدا کی ہے اور یہ کرنٹ چھوڑا ہے؟ ان کی ایک ہی سوچ تھی کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے. لہذا یورپ کے میڈیا نے سب سے زیادہ پروپیگنڈا قرآن مجید کے خلاف کیا، قرآن مجید کو ہدف بنایا. وہ سمجھتے تھے، پڑھتے تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے. انہوں نے کہا نعوذ باللہ کہ یہ دنیا میں دہشت گردی سے کھانے والی یہ کتاب ہے، نعوذ باللہ، یہ قرآن ہے. اب کیا ہوا، ایک طرف تو انہوں نے یہ کوششیں کی کہ اس قرآن کی تقسیم کو جو پوری دنیا میں انگلش کے ترجمے کر کے پھیلایا جا رہا ہے اس کو بند کر دو. سعودی عرب پہ دباؤ ڈالا کہ قرآن مجید کا انگلش میں ترجمہ اس کو بند کرو. خاص ایلچی بھیجا کہ آپ ویسے یہ قرآن مجید کے الفاظ اس کی تباعت کروا کے پوری دنیا میں تقسیم کریں، لیکن آپ اس کا ترجمہ نہ کروا کر تقسیم کریں. کیا تکلیف ہے ترجمے سے بھائیو، کیا تکلیف ہوتی تھی ترجمے سے. یہ کلنٹن سپیشل اس لیے سعودی عرب کا دورہ کر رہا ہے کہ قرآن مجید کی یہ انگلش کے اندر تراجم کی تقسیم بند کر دی جائے. کہتا ہے چلو اگر یہ تجویز نہیں مانتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ قرآن مجید کی ان آیات کا انگلش میں ترجمہ نہ کرو جو آیات جہاد اور قتال کھڑا ہونے کے اوپر ابھار رہی ہیں، کہ مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، کافروں کے یہ مقابلے میں اپنے اندر قوت پیدا کرو، تیاری کرو، اور زندگی یہ موت کو زندگی کے اوپر ترجیح دے دو. کہنے لگا چلو ان آیات کا آپ ترجمہ نہ کریں، باقی کا کر لیں. اب باقی کا کیا ہے، چلو جی نماز پڑھ لو، اس قرآن کو سر پہ اٹھا کر قسمیں اٹھا لو. وہ کسی دیہاتی کے بارے میں کہتے ہیں نا جی، کہ اس کو کہنے لگے کہ جی آپ قرآن اٹھائیں، آپ قرآن اٹھائیں. وہ سوچنے لگا کہ پتہ نہیں یہ جو مجھے ڈرا رہے ہیں قرآن اٹھائیں قرآن اٹھائیں، اس کا کتنا وزن ہوگا، کتنا بھاری ہوگا کہ سر پہ رکھیں گے تو جان ہی نکل جائے گی. اس نے کہا دکھاؤ تو نا مجھے قرآن مجید. جب اس کو دکھا کہ 2 کلو کا ہے، 3 کلو کا ہے، اس نے کہا تم ایک قرآن سے مجھے ڈرا رہے ہو، تم یہ 20 بھی لا کر سر پہ رکھ دو تو خیر ہے. بھائیو ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا. دوسری طرف جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ قرآن کے اندر ہے کیا، اب یہ یورپ کا میڈیا پورا چیخ رہا ہے کہ اس کو بند کرو، اس کو بند کرو، چلو اس کو پڑھ کر تو دیکھیں. جب قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا نا عیسائیوں نے یہودیوں نے کہ اس کے اندر ہے کیا، بھائیو ہم تو مسلمان بن نہ سکے، ہمارے اندر تو وہ تڑپ اور قوت نہ آ سکی جس کا قرآن ہم سے تقاضا کرتا تھا. لیکن جب انہوں نے پڑھا تو ان 4-5 مہینوں کے اندر 24,000 یہودی اور عیسائی مسلمان ہو گئے. 24,000 یہودی اور عیسائی اس قرآن مجید کو پڑھنے سے سمجھنے سے مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر ایسے مسلمان نہیں ہوتے جیسے ہم ہیں. ہم تو قرآن پڑھ کر مسلمان تو نہیں ہوئے نا کہ جیسے قرآن کہتا جائے ویسے ہم اپنے آپ کو بناتے جائیں، ہم تو قرآن پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے. ورنہ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، اور ہماری تجارت، ہمارے کاروبار اور رہن سہن اور ہماری شکلیں یہ ایسی ہوتی اور ہماری حالت یہی ہوتی جو اس وقت ہے؟ ہم قرآن کو پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے، ہم جدی پشتی مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں کلمہ گو، یہ آپ کو پتہ ہے کلمہ گو کا معنی کیا ہے؟ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں۔ کلمہ گو کا معنی ہے کہ کلمہ بولنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور کلمہ گو مسلمان بن گئے، کلمہ گو۔ ہم قرآن کے مسلمان نہیں بن سکے، ورنہ ہماری عدالتیں اور ہماری معیشت، ہماری سیاست اور ہماری حکومت، غیر مسلموں سے تعلقات اور معاشرتی زندگی، یہ ساری کی ساری مسلمان ہوتی، اب ہماری نمازیں اور کچھ لوگوں کا عقیدہ اور روزے اور حج، یہ تو ہے اسلام، یہ تو ہے یہ قرآن والا، چلو آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ قرآن والا ہے، عقیدہ ہے کچھ اور نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، کچھ خدمت ہے، یہ تو ہے اسلام اور قرآن والا۔ لیکن کیا ہماری عدالتیں ماشاءاللہ یہ قرآن کی آیات پڑھ کر فیصلے دیتی؟ ہماری یہ تجارت اور معیشت یہ قرآنی ہے اور ہمارا رہن سہن یہ قرآنی ہے؟ بھائیو نہیں، اللہ عز و جلال اس قوم کو عزت دیتے ہیں جو قرآن کو تھام لے، اللہ کی رسی کو تھام کر اللہ عز و جلال کی طرف چڑھ جائے، وہ بلند بھی ہو جائے گا، ذلت اور پستی کے گڑھوں سے بھی نکل جائے گا۔ ایک رسی اللہ عز و جلال نے آسمانوں سے پھینکی، وہ قرآن ہے، ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے میرے بھائیو، دوسرا حصہ زمین میں اللہ نے ڈال دیا ہے، سارے مل کر اس کو پکڑیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کو صرف ذاتی مفادات کے اندر ہی نہیں بلکہ اپنے اجتماعی نظام کے اندر اس کو نافذ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے، انفرادی طور پر بھی جتنی اللہ اس کو طاقت دے، اجتماعی طور پر بھی اور حکومت کی سطح پہ بھی، کہ وہ اس ملک کے اندر قرآن مجید کا نظام نافذ کرے جس کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن افسوس کہ جو ملک، جس ملک کے حکمران قرآن سے غداری کرنے والے ہوں، قرآن سے غدار ہوں، یہ جتنی کوششیں اور جتنی کاوشیں اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے حکمران کر رہے ہیں، اس سے اگر وہ دسواں حصہ بھی قرآن مجید کے نظام کو، فہم کو اپنے ملک میں پھیلانے کے لیے کوشش کرتے، اس ملک کی حالت یہ سدھر جاتی۔ دیکھیں اسی دور میں نہیں، یہ پہلے دوروں میں بھی یہی ہوتا رہا، ہر حکمران وہ یہ سوچتا رہا کہ میں کیسے اپنے آپ کو مضبوط کر لوں، کیسے اپنی کرسی مضبوط کروں، کیسے 5 سال کے لیے اپنی صدارت کو پکا کروں۔ یہ پہلے حکمرانوں نے صدارت پکی کی تھی، ضیاء الحق صاحب نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا مضبوط کیا، لیکن قرآن کی خدمت کر سکا؟ اسلام کو اس ملک میں لا سکا؟ اور کیا قرآن مجید کے ساتھ اس نے وفا کی جس کا قرآن حق رکھتا تھا؟ اب پورے ملک میں یہ ہمارے حکمران ایسے پھر رہے ہیں کہ اگر ان کو 5 سال کے لیے ہم اپنے اوپر مسلط کر دیں تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے۔ اس سے اور وہ پہلے حکمران بھی یہی دعویٰ کرتے رہے تھے۔ یاد رکھیں، امریکہ کو مسلط کرنے سے، امریکہ کا غلام بنانے سے اس قوم کی حالت نہیں بدلے گی۔ آپ قرآن سے غداری چھوڑیں، اسلام سے غداری چھوڑیں، اگر باقی چیزیں آرڈیننس کے ذریعے اس ملک کے عوام کے اوپر نافذ کی جا سکتی ہیں، تو کیا اگر یہ حکمران مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو قرآن کا نظام ہی نافذ نہیں ہوتا؟ باقی ہر گندگی اس ملک میں نافذ کی جا رہی ہے۔ جب کہا جاتا ہے نا جی اسلام کو بھی نافذ کر دو، قرآن اور سنت کو بھی لے آؤ، کہتے ہیں نہیں جی، یہ اگر ہم آرڈیننس کے ذریعے نافذ کریں گے تو یہ متنازع بن جائے گا۔ اس لیے یہ ہم پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑتے ہیں. ایمان کا مسئلہ ہے, ایمان, اسلام اور کفر کا مسئلہ, ایمان اور کفر کا مسئلہ. کہتے ہیں جی یہ متنازع بن جائے گا, باقی جو ہدایات جاری کر رہے ہو یہ ساری کی ساری متنازع نہیں بنتی. دراصل اللہ کے قرآن سے غداری ہے, اسلام سے غداری ہے, انفرادی طور پر بھی, اجتماعی طور پر بھی. بھائیو اگر ہم ایسے بن جائیں جیسے قرآن چاہتا ہے ہم سے اور تقاضا کرتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہماری حالت بدل جائے, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں. وہ معزز تھے مسلم, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر. اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, اس کو سمجھیں اور اس کو اپنا امام اور پیشوا بنا کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں, زندگی گزاریں. حکمران بھی اس کو اپنے لیے ضابطہ اور قانون, اس ملک کا قانون وہ قرآن ہے, وہ اسلام ہے, اس کو نافذ کر دیں تو اللہ ذوالجلال کے فضل و کرم سے ہم عیسائیوں کی غلامی سے بھی آزاد ہو جائیں گے, ہندوؤں کی غلامی سے بھی آزاد ہو جائیں گے, پوری دنیا سے آزاد ہو کر صرف ایک اللہ کے بندے بن جائیں گے. اس میں اللہ کی رضا بھی ہوگی, اللہ کی رحمت بھی ہوگی, ترقی بھی ہوگی, دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.